سلسلے میں انہوں نے حکومت سے تو رابطے میں تھے ہی, وزارت خارجہ سے بھی, لیکن آج انہوں نے راولپنڈی میں جا کے جنرل رائل شریف سے ملاقات کی. فوج کا جو شعبہ تعلقات عام ہے اس نے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بات چیت کا جو محور تھا, جو مرکزی نقطہ تھا, وہ دو طرفہ تعلقات اور خاص طور پر سرحدی نگرانی کے معاملات تھے. اب اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ یہ سرحد معمول کے مطابق کھول دی جائے گی. اب جو تازہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ پیدل ایک سے دوسرے ملک جن کے پاس اجازت نامہ تھا اور آ جا سکتے تھے, وہ ان کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے, لیکن بڑی گاڑیاں جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں, اور بعض کا دعویٰ ہے کہ وہ شاید 1000 سے بھی زیادہ ہیں, تو ان کی آمد و رفت ابھی باقاعدہ شروع نہیں ہوئی, کیونکہ عموماً شام کے وقت یہ جو سرحد ہے یہ بند کر دی جاتی ہے.
صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ سرحد در حقیقت اگر ہم افراد کی آمد و رفت کے علاوہ اس کو کاروباری بزنس ٹریڈ اور اس ٹرانزیشن کے پس منظر میں دیکھیں تو کتنی اہم ہے, اور دونوں ملکوں کے لیے اس کی سگنیفیکینس کیا بتائی جاتی ہے وہاں پہ؟
دونوں ملکوں کے درمیان جو دو مرکزی راستے ہیں, ایک یمن اور ایک تورکم, سرحد تو آپ نے خود پہلے فرمایا کہ وہ خاصی طویل ہے, لیکن یہ دو راستے, اور ان دو راستوں میں سے جو بیشتر آمد و رفت ہوتی ہے, جو تجارت کا آمد و رفت, وہ یہی تورکم ہی کا راستہ ہے. یہاں سے جو بھی تعمیراتی سامان ہے افغانستان کا اور تیل کی ضروریات اور جو دیگر سامان ہے, وہ افغانستان یا کابل تک پہنچنے کے لیے سب سے مختصر راستہ یہی ہے اور یہی استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان کے لیے بھی اہم اس لیے ہے کہ سبزی اور فروٹ, کچھ ایسی اشیاء جو کہ پاکستان کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا میں جن اشیاء کی استعمال ہے, کھپت ہے, وہ سامان وہاں سے آتا ہے, تو یہ انتہائی مصروف اور اہم گزرگاہ ہے. اسی لیے آج جو وہ لوگ جو کہ شعبے سے وابستہ ہیں, ان کا بھی حکومت پر خاصا دباؤ تھا اور اصرار تھا کہ اس کو کھولا جائے, کیونکہ جو ٹرک سینکڑوں کی تعداد میں رکے ہیں ان میں بتایا جاتا ہے کہ بہت سے ٹرک ایسے بھی ہیں جن پر سبزی اور پھل لدے ہوئے ہیں, اور اگر یہ مزید کچھ نہ کھولا جاتا تو شاید وہ تاجروں کو خاصا
بڑا نقصان ہوتا
جس کی مالیت کروڑوں میں بتائی جاتی ہے.
بہت شکریہ محمد اشتیاق, آپ نے اسلام آباد سے اپڈیٹ کیا, آپ کا بہت شکریہ. انالیسس کے لیے ہم جائیں گے سنگین شاہ صاحب کے پاس اور شیراز پروفیسر شیراز براچا صاحب کے ساتھ. سنگین شاہ صاحب, پہلے ذرا سے جانے باتیں ہیں آپ سے, ٹیلی فون پہ بھی جب بات ہو رہی تھی تو یہ پہلو بہرحال سامنے تھا کہ یہ معاملات بھی عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ بظاہر جو دو ملکوں کے درمیان سفارتی سطح پہ یا سیاسی قیادت کے درمیان حل ہونے چاہیے وہ بھی فوجی سطح پہ حل ہوتے ہیں یا ان کا کوئی نہ کوئی سلیوشن نکالا جاتا ہے. چار دن سے یہ بند تھی, پولیٹیکل انگیجمنٹ کم اور آخر میں ملٹری انگیجمنٹ کے بعد اس کا ایک فیصلہ ہوا ہے, یہ بذات خود کیا انڈیکیٹ کرتا ہے آپ کے خیال میں؟
جیسے کہ آپ کے ساتھی آپ کی یہ خبر دے رہے تھے اس میں انہوں نے یہ کہا, کافی حیرت انگیز سی بات ہے کہ ایک دوسرے ملک کا سفیر جو ہے وہ جا کے ایک ملک کے فوجی سربراہ کے ساتھ ملتا ہے اور اس کے ساتھ جا کے کہیں اس کو, ہیلو,
جی 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 فرمائیے,
جی جی, اس کے ساتھ جا کے وہ کہیں اپنا حتمی ایک فیصلہ ہوتا ہے کسی مسئلے کا. پاکستان کا مسئلہ جو ہے, جیسے پہلے بھی کئی دفعہ یہ باتوں میں ہمارا آ چکا ہے, ہماری کوئی فورن پالیسی, واضح فورن پالیسی نہیں ہے. فورن پالیسی ایک دو سال کے لیے نہیں بنا جاتی, فورن پالیسی ایک لانگ ٹرم فورن پالیسی ہوتی ہے جس میں آپ کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی جو روش ہے, جس تعلقات کا جو ڈائمینشن ہے وہ سیٹ ہوتا ہے. حکومتیں بدل جاتی ہیں مگر آپ کی فورن پالیسی لانگ ٹرم میں جو ہوتی ہے وہ اسی طرح بدستور چلتی رہتی ہے. ہمارے پاکستان میں فورن پالیسی جو ہے وہ ڈیفینس پالیسی کا ایک چھوٹا چیپٹر ہے. ہماری فورن پالیسی انٹائرلی ڈیفینس پالیسی کے ماتحت کام کرتی ہے, اسی لیے افغانستان ہو گیا یا انڈیا ہو گیا, ان کے لحاظ سے جو کہ ہمارے تو بڑے ممالک ہیں ہمارے سائڈوں پہ جن کے ساتھ ہماری لمبی ترین سرحد ملتی ہے, اس کے ساتھ ہمارا جتنا مسائل ہیں وہ ایک ڈیفنس پالیسی کے پرزم سے ہو کر ہماری فورن پالیسی بنتی ہے. اب جو افغانستان میں اور پاکستان میں اس بارڈر ڈیورنڈ لائن کے تنازع کے کچھ پیچھے کس کے کچھ اور بھی لوازمات ہیں. افغانستان کی طرف سے ایک دیرینہ مطالبہ چلا رہا ہے کہ پشتونستان جو تھا وہ افغانستان کا حصہ تھا. ڈیورن لائن کا جو معاہدہ ہوا تھا 1893 میں, یہ معاہدہ جو ہے اب ختم ہو چکا ہے 1993 میں, اور اس کے بعد اب افغانستان جو ہے ایک قسم کا کلیم کرتا ہے ان علاقوں کے اوپر جو کہ پاکستان کے پی کے کا علاقہ اور بلوچستان کا علاقہ جو ہے اس کے اوپر یہ کلیم کرتا ہے. پاکستان کی طرف سے یہ اندیشہ ہے کہ پاکستان میں موجود پٹھان پاپولیشن جو ہے اور بلوچ پاپولیشن جو ہے یہ قوم سے یہ افغان ہیں, تقریباً پشتون سارے قوم سے افغان ہیں, اور اس لیے پاکستان کو ہمیشہ یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی نسلی سوچ جو ہے وہ کہیں اس ادارے میں نہ آ جائے کہ ہم پاکستان افغانستان کے ساتھ ایک نسلی بنیاد کے اوپر ملنا چاہتے ہیں, یا کوئی اس طرح کوئی نسلی کوئی لسانی یا نسلی کوئی بنیادوں کے اوپر کوئی ایسی تحریک نہ چل پڑے. تو یہ ایک اپریہینشنز ہیں دونوں سائڈ کی وجہ سے. افغانستان کی طرف سے اب جب ہم ماہرین سے پوچھتے ہیں, ہم یہ ان سے میں نے کافی پوچھا کہ آیا افغانستان کی طرف سے جو کہ ڈیورن لائن کا مطالبہ ہے, کیا وہ حقیقت پسندانہ طریقے سے اس مطالبے کو یہ مطالبہ کر رہے ہیں یا وہ صرف ایک پولیٹیکل سلوگن بنا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہماری طرف سے اگر یہ ڈیورن لائن کتنی بھی ایک کمزور قسم کی لکیر کیوں نہ ہو, اس کے باوجود دونوں سائڈوں کے اوپر عوام میں کافی حد تک تبدیلی آ گئی ہے. اب پاکستان کے پٹھان جو ہیں اس سائڈ کے اوپر جو ڈیوری لائن کے پٹھان کے بلکہ واخان کوریڈور سے لے کر ایران کی سرحد تک جو بھی ایتھنیسٹی ڈیوائڈ ہیں وہ اب افغانستان کی ایتھنیسٹی سے بہت مختلف ہیں. پٹھانوں کی زبان جو ہے وہ افغانوں کی زبان سے کافی مختلف ہے. بلوچ ہیں جو پاکستان سائڈ پہ رہتے ہیں وہ افغانستان کے بلوچوں سے بہت مختلف ہیں. تو اس لائن کا کافی حد تک فرق پڑ چکا ہے دونوں پاپولیشن.
میں ذرا راجہ صاحب کو بھی آن بورڈ لے لوں, آپ نے بیک گراؤنڈ دیا بنیادی طور پہ اختلاف کیا ہے اس ریفرنس میں, آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. پروفیسر شیراز پراچا صاحب, تورخم بارڈر پہ ظاہر ہے یہ ٹینشن رہی چار دن اور کافی لوگوں نے اس پہ سفر بھی کیا ہے. بارڈر مینجمنٹ, بارڈر سیکیورٹی دونوں ملکوں کے درمیان کئی, اب تو یہ کہنا چاہیے کہ کم و بیش دو عشروں سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیولی اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد جو ایشوز یا جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں اس پس منظر میں ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. کیوں دونوں ملکوں کی قیادتیں اس کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں؟
دیکھیے سنگین شاہ صاحب نے, پہلے تو آپ کا بہت شکریہ مجھے پروگرام میں شریک کرنے کا. سنگین شاہ صاحب نے کافی حد تک درست کہا ہے جو انہوں نے آپ کو پس منظر اس کا بتایا ہے, مگر اب ایسا ہے کہ جو آج کے دور کے حقائق ہیں وہ 100 سال پہلے کی جو صورتحال تھی اس سے بہت حد تک مختلف ہیں. پاکستان یہ سمجھتا ہے اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کہ جو امن نہیں آ رہا پاکستان میں, خیبر پختونخوا میں, پشاور میں خاص طور پر, وہ ٹرائبل ایریاز کی وجہ سے, اور ٹرائبل ایریا چونکہ ہماری بارڈر لائن جو ڈیورن لائن ہے جو افغانستان اور پاکستان کی سرحد ہے جو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ہے, یہ ایک ملک کی رائے تو ہو سکتی ہے اور اس ملک میں بھی چند لوگوں کی رائے تو ہو سکتی ہے, لیکن انٹرنیشنل فورمز کے اوپر افغانستان اور پاکستان کی جو تسلیم شدہ سرحد ہے وہ جس کو آپ ڈیورن لائن کہتے ہیں وہی ہے. مگر پاکستان کی یہ امپریہنش, پاکستان میں یعنی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اس کہ وہ جو سیکیورٹی کے پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں وہ یہاں سے ہو رہے ہیں کہ افغانستان سے کراسنگز ہو رہی ہیں. یہ نقطۂ نظر امریکہ اور جو افغانستان کی حکومت ہے ان کا ہے کہ پاکستان سے لوگ وہاں آتے ہیں یہاں کے لوگوں کا, تو ایک حل اس کا, اس پر کافی عرصے سے بات ہو رہی تھی, طالبان کے دور سے بات ہو رہی تھی, جنرل نصیر اللہ بابر صاحب نے یہ ایشو اٹھایا تھا ملا عمر کے ساتھ کہ افغانستان اور پاکستان کی سرحد کے اوپر کسی قسم کے بارڈر یا باڑ لگائی جائے, مگر اس وقت طالبان نے بھی اس کی مخالفت کی. بعد از پاکستان نے امریکی افواج اور نیٹو سے یہ کہا کہ آپ اگر یہ شکایات کرتے ہیں کہ پاکستان سے لوگ انفلٹریٹ کرتے ہیں افغانستان آتے ہیں تو آپ کیوں اس بار اس طرف باڑ نہیں لگاتے, لیکن اس وقت نیٹو کے لوگوں نے یہ نہیں دیا اور افغانستان میں یہ جو ریٹرک ہے یہ جو ایک سلوگن ہے کہ ہم ڈیورن لائن کو تسلیم نہیں کرتے, اسی بنیاد پر شاید انہوں نے اس کو نہیں کیا. اب پاکستان کی طرف سے یہ چند دن پہلے, چند ہفتے پہلے باڑ لگانے کی کوشش کی گئی, زخم کے قریب, تو افغانستان کی طرف سے وہاں کی جو سیکیورٹی فورسز تھی انہوں نے زبردستی اس کو بند, ان کو روکا پاکستانیوں کو کہ آپ ایسا نہ کریں. اس کے جواب میں پاکستان نے ایک جو گیٹ ہے, مین جو شاہراہ ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان, وہ گیٹ انہوں نے بند کر دیا. اب یہاں پر کوئی فگرز ایز سچ یعنی ایگزیکٹ فگرز تو نہیں ہے, لیکن جو ڈیلی کراسنگ ہوتی ہے وہ 50,000 سے 1,00,000 کے درمیان ہے, اور یہ یہاں سے پاکستان سے بہت سارے لوگ جا کے افغانستان میں کاروبار کر رہے ہیں, ملازمتیں کر رہے ہیں, اور افغانستان سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں, اور یہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس گیٹ کے بند کرنے سے پاکستان کے پاس ایک لیوریج ہے, اور وہ اس کو وہ استعمال کرتے ہیں. اور دیکھیں آپ کہ انہوں نے وہ بند کیا تو اس کے بعد پھر امبیسیڈر کو جانا پڑا اور ملٹری کے ساتھ انہیں بات کرنی پڑی, اور ملٹری نے اور پھر یہ کھولنے کی بات ہوئی. تو یہ ایک ڈپلومیٹک ٹول ہے, لیوریج ہے, دونوں سائڈز کے اوپر وہ اس کو یوز کرتے ہیں, اور یہی کچھ ہوا ہے. یہاں تک اس بات کا تعلق ہے پاکستان کی جو افغان فورن پالیسی ہے, اس میں افغانستان ایک کارنر سٹون ہے پچھلے 40 سال سے, اور یہ کیونکہ فاٹا میں ملٹری آپریشن کر رہی ہے, اور ملٹری جو ہے وہ ٹیررسٹ کے یا ملیٹنٹس کے خلاف آپریشنز کر رہی ہے, تو اس سے ظاہر ہے وہ ان کا وہ انوالو ہیں اس پالیسی میں, تو انہیں نے اس میں بات کرنی تھی.
ٹھیک ہے. اچھا, لیکن سنگین شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت دہشت گردی, عسکریت پسندی اور مختلف گروپس ان کا وہاں پہ موجود ہونا, اس افریت نے جس طرح متاثر کیا ہے اس علاقے کو, جنرلی بتائیے گا کہ بارڈر مینجمنٹ کتنی اہمیت اختیار کر جاتا ہے, اور اس کے باوجود کہ دونوں ملکوں کے اس ڈیورنٹ لائن کے حوالے سے نقطہ نظر میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے, ان کے دعوے اپنی جگہ پہ درست یا غلط ہو سکتے ہیں, لیکن بارڈر مینجمنٹ کو بہتر بنانا کتنا ضروری ہے؟
جہاں تک ایک کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہو گیا, کسی بھی ملٹنٹ آرگنائزیشن کا تعلق ہے, اس کو اپنا ایک ہائیڈ آؤٹ ہونا ضروری ہے جہاں پہ وہ اپنے زخمیوں کی تیمارداری کر سکیں, جہاں پہ وہ بیٹھ کر سکون کے ساتھ اور امن کے ساتھ پلاننگ کر سکیں, جہاں پہ ان کا انٹیلیجنس گیدرنگ کا ایک سینٹر ہو, جہاں ان سب کے لیے ان کا ایک ہائیڈ آؤٹ ہونا بہت ضروری ہے. وہ ہائیڈ آؤٹ جو تھا پاکستان میں جو طالبان تھے, ان کا ہائیڈ آؤٹ ابھی افغانستان میں ہے, اور افغانستان کی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں, جس کا بھی پاکستان نے خیال میں کسی حد تک مان بھی لیا ہے کہ وہ پاکستان میں شاید کہیں ہیں. تو جب تک ایک آرگنائزیشن کے ہائیڈ آؤٹس موجود ہوتے ہیں, وہ آرگنائزیشن فعال ہوگی اور وہ اپنی کاروائیاں جاری رکھے گی. اب جب یہ ہائیڈ آؤٹس کسی اور ملک میں ہوں, ایک ملک کا اس ملک میں اندر جا کر کاروائی کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا, نہ کر سکتی ہے, تو پھر ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ وہ بارڈر کو اس طرح سیل کر دیں کہ وہاں سے انفلٹریشن ہمارے ملک میں نہ ہو. تو بارڈر کو سیل کرنا تو انتہائی ضروری ہے,
مگر لیکن جب بارڈر ہی ڈسپیوٹڈ ہوں تو پھر
سیل کیا جاتا ہے, تو افغانستان اس کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا اس علاقے کے اوپر دعویٰ ہے, آپ اس دعوے کو مان نہیں رہے, یا اس کے اوپر اپنا ناحق وہ قبضہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کو اس سینس میں لیتے ہیں.
لیکن جب بارڈر ہی ڈسپیوٹڈ ہوں تو باڑ کیسے اور کہاں لگے گی؟
جی, بارڈر کس کی طرف سے ڈسپیوٹیڈ ہے؟ بارڈر آیا افغانستان کی طرف سے ڈسپیوٹیڈ ہے, ایک انٹرنیشنلی ڈسپیوٹیڈ لائن ہے. ہماری کشمیر میں ایک لائن آف کنٹرول ہے, دیٹس انٹرنیشنلی ڈسپیوٹیڈ لائن آف کنٹرول, جس کو اگر کوئی عالمی نقشہ ساز جو ہوتے ہیں جب اس لائن کو دکھاتے ہیں تو اس لائن کو ایک لکیر سے نہیں دکھاتے, اس کو ایک ڈاٹڈ لائن دکھاتے ہیں, کیونکہ ایک لائن آف کنٹرول ہے. 1963 کی جنگ میں جب پاکستان کی طرف سے لائن آف کنٹرول کراس ہوا تھا کشمیر میں, ہم نے لائن آف کنٹرول کراس کیا تھا, انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا تھا سیالکوٹ اور لاہور کی سائڈ کے اوپر. پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو لائن ہے یہ ایک انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر ہے. اگر افغانستان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ کنسنسس جو تھا کہ ہمارا جو وہ ایک اگریمنٹ ہوا تھا 1893 میں, تو پاکستان کی طرف سے یہ کلیئر کٹ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ایک کنسنسس ہوا تھا کے پی کے کے صوبے میں, اور اس کنسنسس کے نتیجے میں اس علاقے کے عوام نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا تھا, اس لیے یہ صوبہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور جہاں تک بارڈر کا تعلق ہے, چلیں بارڈر تو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, مگر اس کو کوئی بھی نہیں نظر انداز کر سکتا کہ جب بھی افغانستان میں امن ہوتا ہے پاکستان میں بھی امن ہوتا ہے, جب افغانستان میں جنگ ہوتی ہے پاکستان میں بھی جنگ ہوتی ہے. افغانستان میں جنگ شروع ہو جاتی ہے, پاکستان میں کلاشنکوفوں کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے. افغانستان میں امن ہوتا ہے تو پاکستان میں کلاشنکوف کی قیمت 15,000 روپے تک آ جاتی ہے, اس سے بھی ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے. تو ہاں, ایک بارڈر بھی موجود ہے, مگر ہم صرف بارڈر کو سیل کر کے مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. اور جہاں تک بارڈر کو سیل کرنے کا تعلق ہے, یہ لیوریج پوائنٹ جو کہ ہمارے ساتھی نے ابھی بجا فرمایا, یہ لیوریج پوائنٹ ہم ایک حد تک استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ اب اگر آپ نے ذرا اسٹیٹسٹکس کو دیکھا ہو, یہ افغانستان کی تجارت جو ہے وہ ایران کے ذریعے بڑھتی جا رہی ہے, اور ایک ٹائم ایسے آئے گا کہ پاکستان کی طرف سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہوگی ہماری طرف سے کراچی کا پورٹ استعمال کرنے کی یا چمن یا تورخم کا بارڈر استعمال کرنے کی, تو شاید پھر ہماری اوپر ان کی یہ ڈیپینڈنس بھی نہ رہے. تو ہم یہ لیوریج پوائنٹ ایک حد تک استعمال کر سکتے ہیں, مگر ہر وقت ہم اس کو نہیں استعمال کر سکتے, اور ہمیں ایک پرماننٹ سولوشن نکالنا ہوگا اس سلسلے میں.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا, چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ دونوں پینلسٹ کو ہم اگلے سیگمنٹ میں بھی لے چلیں گے, جہاں پہ ہم بات کریں گے امریکہ اور پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں پچھلے تین مہینے سے کیا کشیدگی ہے اور اس کے وجوہات کیا ہیں, جس کا تذکرہ مشیر خارجہ کر رہے ہیں ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام جھانگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات پہ, اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے آج جو اہم بیان ہے وہ مشیر خارجہ پاکستان کا, جس میں ان کا یہ کہنا تھا سرداج عزیز صاحب کا کہ پچھلے تین مہینوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ انڈر سٹریس ہیں, کشیدہ ہیں یا دباؤ کا شکار ہیں, اور جو تعلقات میں بہتری آ رہی تھی اس کو دھچکا پہنچا ہے. جو چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں ان میں کئی ایک فیکٹرز ہیں, خاص طور پہ انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ پاکستان کے جوہری پروگرام یا جوہری معاملات بھی ایسے تھے جن میں کچھ مطالبات ہم پورے نہیں کر سکے ہیں کیونکہ ہمارے پیش نظر اپنے قومی مفادات تھے. دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ F-16 طیاروں کی خرید و فروخت کا معاملہ ہو, جس میں امریکہ کو سبسڈی دینا تھی, وہ سبسڈی کانگریس نے اس کی اپروول نہیں دی ہے, اور ساتھ ساتھ پاکستان کی فوج کے لیے جو امداد ہے اس کو بھی باقاعدہ طور پہ توثیق کی گئی کانگریس کی جانب سے کہ اس کو مشروط کیا جائے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے, اور وہ بھی امداد جو ہے وہ روک دی گئی ہے. تو یہ ایسے کچھ ظاہری ایشوز ہیں, لیکن پس پردہ اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور کیا مشکلات ہیں اسلام آباد اور واشنگٹن کو آپس کے تعلقات بہتر بنانے میں, انالیسس کریں گے پروفیسر شیراز براچا صاحب اور سنگین شاہ صاحب, دونوں ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں پچھلے سیگمنٹ سے. پروفیسر شیراز براچا صاحب, آج کا جو بیان ہے مشیر خارجہ کا, بظاہر یہ ریفلیکشن تو خبروں کی صورت میں بہت پہلے سے آ رہا تھا, اور آج انہوں نے اس کی باقاعدہ توثیق بھی کر دی, تائید بھی کر دی آفیشلی کہ تعلقات کشیدہ ہیں. پچھلے 2.5 برسوں میں فوجی سطح پہ بھی سیاسی سطح پہ بھی تعلقات بہتر رہی ہیں, کیا وجہ بنی آپ کے خیال میں؟
تھینک یو, میں اس کو کنیکٹ کروں گا آپ کے پچھلے سیگمنٹ سے, اس میں ایک اہم پوائنٹ رہ گیا تھا اور وہ میں اس سے اس طرح لنک کروں گا کہ یہ جو حقانی نیٹ ورک کی بات کی جاتی ہے امریکہ کی طرف سے اور مغرب کی طرف سے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ہیں اور وہاں سے یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہے, اور اسی سے آپ نے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر کا ایشو ہے اس پہ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی. وہ میں نے ایک نقطے ایک ڈائمینشن اس کا بتایا تھا کہ پاکستان کی جانب سے یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے ڈیورنڈ لائن, افغانستان میں کچھ لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر ہے وہ نارمل بارڈر نہیں ہے جو دو ملکوں کے درمیان کسی اور دو ملکوں کے درمیان ہوتی ہے. پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کے تاریخی اور ثقافتی اور مذہبی آپس میں روابط ہیں, خصوصاً پختونوں کے درمیان, لہٰذا اس بارڈر کو کبھی اس طرح سے سیل نہ تو کیا جا سکتا ہے نہ کیا جانا چاہیے. یہ لوگ کلچرلی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہیں. میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ خیبر ایجنسی ڈنڈی کوتل, جہاں پر اس وقت ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, لنڈی کوتل میں خیبر ایجنسی کے قبائلی جو ہیں پھنسے ہوئے افغان مہمانوں کو کھانے کھلا رہے ہیں, ان کے لیے دمبے ذبح کیے جا رہے ہیں, اور ان کو انہوں نے اپنا مہمان بنایا ہوا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہیں. تو یہ کہنا, اور پھر یہ 2600 کلومیٹر یہ جو بارڈر ہے اس پر 250-300 مقامات ایسے ہیں جہاں سے اس بارڈر کو کراس کیا جا سکتا ہے, اور یہ کمیونٹیز بٹی ہوئی ہیں برطانیہ کی غلط فیصلوں کی وجہ سے. تو لہٰذا افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ جو بارڈر ہے, یہ کینیڈا اور امیرکا کے درمیان, یونائٹیڈ اسٹیٹس کے درمیان جو بارڈر ہے, ایسی بارڈر بنے گی, اور یہ ایسا ہوگا فیوچر میں کبھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں ہاسٹائل رہیں یا ایک دوسرے کے دشمن رہیں, کیونکہ یہ کمیونٹی ایک ہے, یہ لوگ ایک ہیں, اسٹیٹس دو ہیں لیکن لوگ ایک ہیں. تو اس طرح اب جو پرابلم ہے اس وقت جس کی وجہ سے بین الاقوامی افغانستان میں بھی پرابلم ہے, پاکستان میں بھی پرابلم ہے, وہ پاکستان کے قبائلی علاقہ جات ہیں, اور یہ بھی برٹش لیگیسی ہے, یہ بھی برطانیہ کی چھوڑی ہوئی ایک مسئلہ ہے. جب تک کہ فاٹا جو ٹرائبل بیلٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بفر زون, جہاں پر کہ ایک کالا قانون ابھی تک نافذ ہے برطانوی راج کا, جب تک کہ اس فاٹا کو سیٹلڈ ایریا کے ساتھ شامل نہیں کیا جاتا کسی ایک صورت میں, کہ یہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہو یا یہ ایک انڈیپینڈنٹ صوبہ بنے, یہاں پر نارمل قوانین ہو, ڈیموکریٹک سسٹم ہو, یہاں پر ٹرانسپیرنسی ہو, تو یہاں پر یہ ہائیڈ آؤٹ بھی قائم رہیں گی, یہاں پر یہ ٹارچر بھی ہوگا, یہاں پر ہینکی پینکی الٹے سیدھے کام بھی کریں گی مختلف ایجنسیاں اور باہر کے اور اندر کے لوگ. یہ پرابلم جو ہے فاٹا سے ریلیٹڈ ہے. جب آپ فاٹا کو سیٹل کر دیں گے, قبائلی علاقہ جات کو آپ ان کے وہ حقوق دے دیں گے جو کہ پاکستان میں اور افغانستان میں اور لوگوں کو حاصل ہیں, تو یہ ایک سیٹلمنٹ آ سکتی ہے. اب آ جائیں امریکہ اور پاکستان کے درمیان یہ جو پرابلم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سرتاج عزیز کا یہ جو بیان ہے, یہ ایک پاکستان میں جو اس وقت سیاسی ہلچل بنی ہوئی ہے اور حکومت جو اس پریشر کا سامنا کر رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے, پاکستان میں جب بھی آپ اینٹی امریکن یا امریکہ کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں یا ایسی بات کرتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کوئی اس میں سٹریس ہے اور ہم نے کوئی انیشیٹو لیا ہے اور ہم نے اس چیز سے امریکہ کو نہ کہہ دی ہے, تو یہ نہ کہنے کو پولیٹیکلی پسند کیا جاتا ہے, میڈیا میں پسند کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سرتاج عزیز کا یہ بیان جو ہے یہ اس کانٹیکسٹ میں ہو سکتا ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اتنے گہرے ہیں, اتنے ہم جہت ہیں کہ یہ اس طرح کے اس سے یہ اونچ نیچ اس میں کامن ہے آتی رہتی ہے.
آپ نے بڑا مختلف ایک زاویہ نکالا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اونچ نیچ اے سچ کوئی پارٹیکولر نہیں ہے, جو معمول کی ہوا کرتی ہے وہی ہے, اور اس بیان کا مقصد سیاسی ہو سکتا ہے.
چیز اور اس میں کہنا چاہوں گا, میں سمجھتا ہوں میری اوپینین میں, میری ذاتی رائے میں, پاکستان کی طرف سے ہمیشہ ہندوستان کا کہا جانا کہ ہمارے ملک میں رائے یہ کر رہی ہے یا انڈین لابی نے ہمارے تعلقات خراب کروائے ہیں یا ہماری امداد بند کروائی ہے, یہ ایک طرح سے یہ کریڈٹ دے دیتے ہیں ہندوستان کو, ہندوستان کے کلاؤڈ کو مزید بڑھا دیتے ہیں. یہ کرنا تو یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اپنے آڈینس کو, پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے, لیکن جنرلی یہ ہندوستان میں یہ اٹ ورکس اگینسٹ پاکستان, کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی سروسز یا پاکستان کی وزارت خارجہ یا وہاں کے لیڈرز جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے, اور وہ ہر وقت فنگر پوائنٹنگ کر دیتے ہیں ہندوستان کی طرف.
جی سنگین شاہ صاحب, آپ کا انالیسس کیا ایگزیکٹلی وہ ایشوز ہیں جو اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات کو متاثر کر رہے ہیں, جو مشیر خارجہ نے جن کا تذکرہ کیا, یا آپ کے خیال میں بھی یہ جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اسی کو تھوڑا اس کی شدت کم کرنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے؟
جہاں تک دیکھیں ہر ایک مسئلے کے انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈائمینشنز ہوتے ہیں. امریکہ نے نہ کی ہے, دیٹس این ایکسٹرنل ڈائمینشن. پاکستان کے اندر اپنا پولیٹیکل اتار چڑھاؤ چل رہا ہے جو کہ میرے خیال میں کبھی بند ہی نہیں ہوا, ہمیشہ ہی چلتا رہا ہے, ہر ایک ملک میں چلتا رہتا ہے, وہ بھی اسے بھی آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی. مگر امریکہ نے انکار کیا ہے, وہاں سے کچھ اور ریٹرک بدلی ہے یو ایس سے, وہاں میں ان کا لہجہ بدلا ہے, ان کا ٹون بدلا ہے, انہوں نے ہمارے اوپر یہ ایف ایم ایف جو ہے فارن ملٹری فنڈ جو ہے اس کی جو شرائط ہیں وہ سخت کر دی گئی ہیں. یہ جو ایکسٹرنل ڈائمینشنز ہے یہ بالکل موجود ہے اور اس سے آنکھیں نہیں چرائی جاتی ہیں. اور ہمارے جو آپ کے جو ساتھی نے جو بات کی وہ بھی بالکل درست ہے, ایک انٹرنل ڈائمینشنز بھی ہیں اس کے. ان دونوں میں سے کون سا ڈائمینشن زیادہ کارفرما ہے یہ ہر ایک آدمی کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے. مگر جہاں تک پاکستان اور امریکہ کی تعلقات کی بات ہے, اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ ہماری کوئی فارن پالیسی ہے نہیں, کوئی لانگ ٹرم فارن پالیسی نہیں, ہماری ایڈ ہاک فارن پالیسی ہوتی ہے. اور ہماری ایڈ ہاک فارن پالیسی بھی جو ہوتی ہے وقتی طور پہ جو ہماری فارن پالیسی ہوتی ہے وہ بھی ڈیفینس پالیسی کے نیچے رہتی ہے اور اس کے مطابق اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے. ہمارے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ کوئی لانگ ٹرم اکنامک سٹیکس نہیں ہے, ہم امریکہ کے ساتھ ہمارا کوئی ٹریڈ نہیں ہے, ہمارے امریکہ کے لیے ہم بڑی مارکیٹ نہیں ہے کہ جو ہمارا خیال رکھے, ہمارے پاس کوئی ایسا پولیٹیکل کلاؤڈ نہیں ہے اس دنیا میں, ہم کوئی جیسے کہ سعودی عرب کا ہے یا ایران کا ہے یا اور ملکوں کا ہے جن کے پاس پولیٹیکل کلاؤڈ ہوتا ہے اور ملکوں ان کے سپورٹ کے لیے ہر وقت آمادہ ہوتے ہیں. ہمارا پولیٹیکل کلاؤڈ لے دے کر ہمارے پاس ایک چائنا ہے جو کہ ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے, حقیقتاً آل ویدر فرینڈ ہے, اور اس کے علاوہ جو سعودی عرب اور گلف کے ساتھ ہمارے ایک ہسٹورک ریلیشن شپ ہوتا تھا وہ بھی آج کل کافی سب خانے میں پڑ چکا ہے کیونکہ ہم نے ان کی کھلم کھلا مدد نہیں کی جو کہ یمن میں جو ہو رہا ہے اس سلسلے میں, تو اس کی وجہ سے وہ بھی کافی حد تک سب خانے میں پڑ چکا ہے, اور اس لیے انڈین پرائم منسٹر جو ہیں وہاں آج کل بڑے گرم گرم دورے کر رہے ہیں.
صحیح, بہت سارے اس کے انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جس کی سبب اس کو دیکھنا پڑتا ہے پاکستان امریکہ تعلقات کو. ہمیں محید یوسف صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, لیکن ہم ان کا انالیسز لیں گے چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد, اور جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ریڈیو لسنرز کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سیٹلائٹ ویور ہیں ٹیلی ویژن کے جو ناظرین ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہوں گے. چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں اور ہماری گفتگو کا سلسلہ پاکستان امریکہ تعلقات کو آج مشیر خارجہ کے بیان کے پس منظر میں جانچنے کا جو یہ سیگمنٹ ہے وہ ہمارا سیگمنٹ ابھی جاری ہے, اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ نیو یارک ٹائمز کے اندر جو ایڈیٹوریل ہے جس میں پاکستان پہ خاصی تنقید کی گئی ہے, پاکستان کا سفارت خانہ بھی اس کو رسپونڈ کر رہا ہے, وجوہات کیا ہیں کمیونیکیشنز لیول پہ, ابلاغ میڈیا کی سطح پہ, اور پھر پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک اینگل پہ. چند سیکنڈ کی ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. پروگرام میں جہاں رنگ, اور میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان امریکہ تعلقات پہ, اور اس سے جو پچھلے سیگمنٹس تھے جس میں ریڈیو کے ہمارے سامعین ہمارے ساتھ موجود تھے اس میں ہم نے تورخم بارڈر, چار دن سے اس کی بندش, اور ابھی آرمی چیف اور افغان سفیر کے درمیان ملاقات کے بعد اس کو کھولے جانے پہ اتفاق, اس ریفرنس میں تفصیلی بات کی ہے. اور پروگرام کا جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اس میں ہم جائزہ لے رہے ہیں پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب, ان کا یہ بیان جس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان پچھلے تین مہینے سے تعلقات جو ہیں وہ کشیدگی کا شکار ہیں. انہوں نے اور بھی جو ریفرنسز دیے اس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان اپنے جو قومی سلامتی کے امور ہیں ان پہ اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ نیوکلیئر پروگرام کے ریفرنس میں یا نیوکلیئر جوہری معاملات پہ کچھ مطالبات تھے امریکہ کے جو وہ پورے کرنے سے قاصر ہیں. دوسری طرف یہ بڑی طویل عرصے سے خبریں آتی رہی ہیں, اس کی زیادہ بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت نہیں, ایف 16 طیارے, ان کی خرید و فروخت, اور اس میں سبسڈی, اس سے انکار کانگریس کا. اوباما انتظامیہ اگرچہ یہ چاہتی ہے لیکن اس کے باوجود کانگریس کی طرف سے رکاوٹیں, اور پھر پاکستان کی فوجی امداد, اس میں رکاوٹیں, یہ وہ معاملات ہیں جو کھل کے سامنے آئے ہیں اور ان پہ بات بھی ہو رہی ہے. محید یوسف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ساؤتھ ایشیا پروگرام اس کو ہیڈ کرتے ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں, واشنگٹن بیس یہ تھنک ٹینک ہے, اور گزشتہ روز انہوں نے ڈان ڈیلی ڈان میں ایک آرٹیکل بھی اس ریفرنس میں لکھا, اور ایک لے مین کو یہ سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو جب ہم دیکھیں یا جائزہ لیں تو وہ بنیادی معیار ہونا کیا چاہیے ہے, کیونکہ ہم جنرلی ایک عام سطح پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم لے دے, گیو اینڈ ٹیک, کیا ملا کیا اس کے بدلے میں دیا گیا یا کن ایشوز پہ سمجھوتا کیا گیا, اس پیرائے میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں. محید یوسف صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں تھوڑا ایلیبوریٹ کیجیے, آپ کے خیال میں کیا وہ معیار ہو جس پہ ہم جانچیں گے کہ پاکستان امریکہ تعلقات بہتر ہیں یا اس میں اتار چڑھاؤ آیا ہے, اور یہ جو پچھلے تین مہینے میں جس کشیدگی کا ذکر ہے وہ کیا عوامل ہیں جو اس کا سبب بنے ہیں؟
جی شکریہ اسد. دیکھیے پہلی تو بات ہے میرے نزدیک کچھ بھی نیا نہیں ہوا, یہ کشیدگی ہمیشہ سے اس تعلق میں موجود ہے, کیونکہ جو مفادات جس طرح پاکستان اور امریکہ اپنے دیکھتے ہیں وہ اس میں کبھی بھی مکمل ملاپ نہیں ہو سکا. دوسری بات یہ ہے کہ اس تعلق میں شروع سے 9/11 کے بعد سے بلکہ پہلے سے بھی ایک بہت ہی گہرا مسٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے. دونوں جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں اور بڑی ایک شک اور شبے کی نگاہ سے دیکھتی ہیں, تو جب بھی کبھی بات ہوتی ہے اس پہ ہمیشہ نکتہ چینی, اس پہ ہمیشہ ایک سسپیشن کا ایسپیکٹ سامنے آتا ہے. وہ بنیاد اگر آپ سامنے رکھیں تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان میں پچھلے سال کوششیں ہوئیں کسی طرح طالبان کو بات چیت پر آمادہ کیا جائے, اس میں پاکستان کا اہم رول تھا, اور اس لیے پچھلے سال دنیا نے پاکستان سے کم نکتہ چینی کی, کم پاکستان کو یہ کہا کہ آپ حقانی نیٹ ورک اور طالبان کے خلاف فوجی کاروائی کر کے ان کو ختم کریں, کیونکہ وہ معاملہ نہیں چل سکا. تو اب آپ واپس اسی جگہ آ گئے ہیں جہاں آپ پہلے تھے, لیکن اب اس لیے یہ بات زیادہ بڑھ چڑھ کے ہو رہی ہے کیونکہ ڈیسپریشن بڑھ رہی ہے, افغانستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں, غنی صاحب کے پاس آپشن نہیں ہے, اور امریکہ کا یہ موقف بالکل درست ہے کہ بھائی اگر پاکستان نے کوئی بھی بات نہیں ماننی تو پھر ہم ان کو کیوں یو ایس ٹیکس پیئر سے اتنے ان کے جو ہے سبسیڈائز کر رہے ہیں, اسسٹنس دے رہے ہیں, اور وہی بات اس وقت ہل پہ بھی, یہ کیپٹل ہل پہ ہل کے حوالے سے ہوئی ہے. اس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ کوئی ایسا تجزیہ, کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف پاکستان کی امداد کو روکنے سے پاکستان کی پالیسی تبدیل ہو جائے گی, یا ان دو ممالک کے جو مفادات ہیں وہ ایک دوسرے کو مختلف طرح سے دیکھنا شروع کر دیں گے. تو یہ آپ کو یاد ہے 90 کی دہائی میں بھی بات ہوئی کہ سینکشن اور پاکستان کی امداد کو ختم کیا جائے, لیکن اس سے کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوتی امریکہ کی پالیسی کو. تو یہ ایک فرسٹریشن ہے امریکہ میں, پاکستان میں دوسری طرف یہ فرسٹریشن ہے کہ پاکستان 50,000 لوگ کھو بیٹھا, اپنی کوششیں کر رہا ہے پھر بھی کوئی نہیں دیکھتا. تو یہ بڑی ایک گہری اور پیچیدہ میرے نزدیک یہ مسئلہ ہے, حل کسی کے پاس بھی نہیں ہے, لیکن کوئی نئی چیز نہیں ہوئی پچھلے 3 مہینے میں جس سے یہ کشیدگی.
ٹھیک ہے, حل اب آپ نے چونکہ کہہ دیا حل نہیں ہے, لیکن ہم پھر بھی یہ پوچھیں گے. آپ نے جیسے کہا کہ کوئی پالیسی تبدیل کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے, اور ظاہر ملک اس طرح آسانی سے پالیسیاں تبدیل کرتے بھی نہیں ہیں, وہ واشنگٹن ہو یا پاکستان ہو, لیکن اس کے باوجود پچھلے 1.5 عشرے سے اتنی کلوز کوآرڈینیشن, کولیبریشن, اپس اینڈ ڈاؤنس کے باوجود, تو اس میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی میجر چینجز, بنیادی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو گاڑی ہے یہ چلتی رہے, یہ جگہ جگہ رک نہ جائے؟
اس میں تو کوئی شک نہیں ضرورت ہے اور کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوشش کرتے ہیں وہ تبدیلیاں لانے کی, تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ تبدیلیاں لانی اتنا مشکل ہیں یا ان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ نہ کریں. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اگر آپ ایک تعلق, کسی بھی دو اشخاص کا تعلق دیکھیں جس میں ان کو ساتھ رہنا ضروری ہو, مجبوری ہو, لیکن بہرحال ان کا تعلق آپس میں کشیدہ ہو, تو جب بھی آپ معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ پرانی برائیوں کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہی اس تعلق میں مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا, پاکستان کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہندوستان, اور امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات اب بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں, اور بہرحال ہندوستان اس خطے کا سب سے اہم ملک ہے امریکہ کے لیے. تو وہ جو ایک ڈسکنیکٹ ہے وہ میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہو سکتا صرف بات چیت کرنے سے, وہ ایک حقیقت ہے. اور یا تو پاکستان کو اپنی اس پہ نظر جو ہے وہ تبدیل کرنی ہوگی جس طرح پاکستان دیکھتا ہے, یا پھر امریکہ کو پاکستان اور ہندوستان کو دوبارہ بیلنس کرنا ہوگا, اور مجھے دونوں جو ہیں وہ ہوتے نظر نہیں آتے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس تعلق میں کشیدگی رہے گی, لیکن بہرحال دونوں ممالک نے ایک بات تو کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ 90 کی دہائی کی طرح وہ تعلق توڑنے کی بات نہیں کر رہے. جو کچھ بھی ہو, جتنے بھی مسائل ہوں, یہ فیصلہ مجھے لگتا ہے بالکل ایک ٹھوس فیصلہ ہے, اٹل فیصلہ ہے کہ یہ تعلق کو مکمل طور پہ توڑنے کا فائدہ نہیں ہے.
ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ موجود ہے, رکھنا چاہتے ہیں, اور ایک توقع ظاہر ہے وہ بھی قائم ہے. آپ کو بتاتے چلیں, مجھے 2-3 منٹ ہم آپ سے اور لیں گے. سنگین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایسوسیٹ ہیں کاؤنٹر انسرجنسی ریسرچ گروپ کے ساتھ کنگز کالج لندن میں, اور پروفیسر شیراز پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے ساتھ ان کا ایک انٹروڈکشن بھی رہے. پراچا صاحب, اب ہم ذرا آتے ہیں, ایک تو خیر آپ نے بھی اس کو اپنے طور پہ انالیسز کیا ہے اور سگین شاہ صاحب کا بھی اس پہ انالیسز وہ دے چکے ہیں, دوسرا زاویہ نیو یارک ٹائمز اس کے اندر ایڈیٹوریل, اس میں یہ کہنا کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ پاکستان دوہرا معیار رہا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ ایک قابل بھروسہ دوست نہیں ہے, اور یہ بات بھی بقول محید کے نئی نہیں ہے. اور محید نے جو جواب دیے وہ آلموسٹ وہی تھے جو پاکستان کے امبیسڈر نے جوابی خط میں نیو یارک ٹائمز کے نام لکھے ہیں, کہ پاکستان نے اتنی لمبی چوڑی قربانیاں دی ہیں اور اس کے باوجود اس طرح کا جو اداریہ ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹنگ ہے, اور اس کو پاکستان کو اس سے مایوسی ہوئی ہے. کمیونیکیشن کے لیول پہ, میڈیا لیول کے اوپر بھی ہمیں جو یہ اختلافات ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, انگیجمنٹ کیسے بہتر کی جائے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے جی, سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ اور پاکستان دوست نہیں ہیں, اور نہ دوست ہوں گے اور نہ یہ دوست ہیں. ان دونوں کا باہمی تعلق جو ہے وہ ضرورت کی بنیاد پر ہے. ان کا جغرافیہ, تاریخ, ثقافت اور سماج دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. اور امریکہ کو پاکستان کی ضرورت کولڈ وار کے زمانے میں بھی تھی, امریکہ کو پاکستان کی ضرورت 9/11 کے پاس بھی تھی, اور امریکہ کو پاکستان کی جو لوکیشن ہے اس کی وجہ سے پاکستان مڈل ایسٹ, ساؤتھ ایشیا اور ویسٹ ایشیا کا ایک انتہائی اہم ملک ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, اور ایک ایسی نیوکلیئر پاور ہے جو ایک 21ویں صدی میں جب لوگ کلیش آف سیولائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں وہ ایک مسلم کلچر کا نمائندہ ملک ہے, جس کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کی جاتی ہے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے وہ ساری بات کی جاتی ہے. تو پاکستان کو اگنور کرنا یا پاکستان کو چھوڑ دینا یا پاکستان کو بالکل اس کے ساتھ تعلق ختم کرنا, یہ امریکہ کی مجبوری ہے, امریکہ ایسا نہیں کر سکتا. پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی اکانومی, اور پاکستان کو ضرورت ہے کیونکہ پاکستان برٹش کالونی سے ایک آزاد ملک بنا ہے تو پاکستان کا ایک ہسٹری ہے اینگلو سیکسن جو بلاک ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں, اور وہ امریکہ کے ساتھ اس کے بڑے گہرے ڈیفینس کے اسفیئر میں بہت گہرے تعلقات ہیں. لیکن اب جو نئی ریالٹیز ہیں 21st century کی, کہ رشیا جو ہے انڈر پیوٹن ایمرج ہوا ہے, وہ چیلنج کر رہا ہے امریکن ہیجمنی کو, چائنا جو ہے وہ اکنامک پاور کے طور پر چائنا پاکستان ایک کوریڈور اور دوسرے منصوبوں کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے, ساؤتھ چائنا سی میں وہ چیلنج کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کو. پاکستان یہ نہیں کر سکتا ایک اسٹیٹ کے طور پر کہ وہ بالکل امریکہ کی گود میں جا گرے گا. پاکستان کو ایک بیلنس رکھنا ہے. پاکستان کا زیادہ گہرا تعلق چائنا کے ساتھ ہے, اس کی جغرافیائی تعلق اور لوکیشن کے لحاظ سے, اکانومی کے لحاظ سے, ملٹری کے لحاظ سے, اور چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک جو انڈر لائنگ ایک ٹینشن ہے وہ موجود ہے, اور وہ ٹینشن ریفلیکٹ ہوتی ہے پھر پاکستان کے اور امریکہ کے ریلیشنز میں تھی. اسی طرح رشیا کے ساتھ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ, ابھی آپ دیکھیے کل ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں تاجکستان سے ہو کر آئے ہیں. پاکستان اپنے ریجن میں جو ہے وہ تعلقات کو بہتر بنا رہا ہے. تو پاکستان کا امریکہ سے تعلق صرف ہندوستان کے حوالے سے نہیں ہے, پاکستان کے جو ٹینشنز ہیں اس میں پاکستان کے مڈل ایسٹ سے تعلقات, پاکستان کے چائنا سے تعلقات, پاکستان کے رشیا اور سینٹرل ایشیا سے تعلقات, اور پاکستان کا کلچرل جو ڈفرنس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس سے.
جی ہاں,
یہ ہم لوگ ایسٹرن کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے قربانی دی اور آپ نے ہمیں کیا. میں بڑے عرصے ویسٹرن کلچر میں رہ چکا ہوں اور واقف ہوں. یہ وفا اور بے وفائی یہ کوئی اس قسم کی باتیں ایموشنل ریلیشن شپ نہیں ہے,
خاص طور پہ اسٹیٹس کے درمیان جو ہے نا. جی ہاں سنگین شاہ صاحب, اس کو بالکل مختصر اب آپ سم اپ کیجیے گا. مطلب اختلافات اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن وے فارورڈ کیا ہے, انگیجمنٹ کی نوعیت کس سطح پہ رہے گی, یا خاص طور پہ ان جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عام آدمی کی توقعات کیا ہونی چاہیے, کیونکہ آن بورڈ تو رکھتی ہیں ریاستیں دونوں اطراف.
جہاں تک ہم جو ہے پاکستان کی انٹرنیشنل ریلیشنز بیٹریلز کی بات کریں, تو ہم اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, گورنمنٹ جو ہے اور ملٹری ہے, اس کے بیچ میں کتنے کس سطح کے ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کرتے ہیں. پاکستان کی آرمی جو ہے, جب فورن افیئرس کی بات آتی ہے, وہ پاکستان کی جو پولیٹیکل جنریشن ہے اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتی. پاکستان کے اکثر جو ہمارے صدر اور وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ شاید ہماری ایجنسیز کی کتاب میں نیشنل تھریٹس تصور کیے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان آرمی غلط کر رہی ہے, بہت حد تک نیشنل تھریٹ پاکستان کی اپنی ایجنسیز کسی ہمارے پرائم منسٹر یا صدر کو مانے وہ صحیح بھی ہوتا ہے, بہت صحیح بھی ہوتا ہے. ان کی جو حرکتیں ہوتی ہیں, جو ان کی کنیکشنز ہوتی ہیں, وہ کافی مشکوک ہوتی ہیں. اب ہمارے اندر کوئی کوہرنس نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہماری اندر کی کوہرنس نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی فورن پالیسی کو, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, دیٹ از بین اپروپریٹڈ, اس کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے پاکستان آرمی کی طرف سے, بجا قبضہ کیا, یہ بھی میں کھل کے کہوں گا کہ بجا قبضہ کیا ہے. مگر پاکستان آرمی کی جو سوچ ہے وہ ایک ملٹری آسپیکٹ سے اس کی سوچ ہے, اور اپنی ملٹری جو ڈیفینس ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ترجیح دی جاتی ہے. ایران کو ہٹا دیں تو باقی دنیا میں ہر جگہ جہاں ہمارے جو فورن افیئرز ہیں وہ ملٹری بیسڈ فورن افیئرز ہیں. اب اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے ہوں گے تو ہمیں اپنا انٹرنیشنل کلاؤڈ بڑھانا ہوگا, ہماری کوئی ایک فائنینشل حیثیت ہو, اکنامک حیثیت ہو ہماری دنیا میں, تو اس کی بنیاد کے اوپر ہم کسی کے ساتھ ایف سکسٹین بیچ دو, ایف سکسٹین خرید لو, ہمیں امداد دے دو, ہمیں امداد نہ دو, اس کے علاوہ بھی ہم کسی کے ساتھ کوئی بات کر سکیں.
یعنی یہ معیار نہیں ہونا چاہیے. مجھے صاحب اس کو بالکل سم اپ کیجیے گا جتنے مختصر وقت میں آپ کہہ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اینگل خاص طور پہ کہ پاکستان کی فورن پالیسی ڈیفینس پالیسی کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوریلیٹ کرتی ہے, اور ڈیفینس پالیسی سے ہی بعض کا یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی جنم لیتی ہے. اور اگر یہ بات ہے تو پھر اس صورت میں کیا پاکستان کی پولیٹیکل انتظامیہ کو کبھی قصوروار قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو کنسرنز واشنگٹن سے رہے ہیں, جو آپ کے بقول بڑے جینون بھی ہیں بہت سارے حوالوں سے, ایک اس کو رسپونڈ کیجیے گا, اور دوسرا نیو یارک ٹائمس کا ایڈیٹوریل اور اس پہ جو جواب آیا ہے.
دیکھیے اسد, جو آپ کا پہلا سوال ہے میں اس کو ایک اور طرح سے اس کا جواب دیتا ہوں, اور وہ جواب یہ ہے کہ آپ صرف یہ سوچئے کہ پاکستان امریکہ سے جب اپنی بات کرتا ہے تعلق کی, تو کیا چیز ہے جس پہ بات ہوتی ہے, اور اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے کوئی مثبت پہلو نکالا جا سکتا ہے؟ اب ہندوستان جو پچھلے 10 سال میں امریکہ سے بات کرتا ہے, اس میں تجارت ہے, آئی ٹی ہے, اور پھر دفاعی امور ہیں, اور چین کا تعلق ہے. پاکستان بات کرتا ہے تو دہشت گردی ہے, جوہری ہتھیار ہیں, افغانستان کی پالیسی ہے. کیا ہم تجارت کی بات کر رہے ہیں؟ میں جب سے پیدا ہوا ہوں سن رہا ہوں کہ پاکستان ٹیکسٹائل بیچنا چاہ رہا ہے.
اب اگر آپ صرف ٹیکسٹائل ہی بیچتے رہیں گے ساری زندگی اور دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے تو پھر آپ کو ریسپیکٹ تو نہیں ملے گی, تو پھر تو دفاعی ہی آپ کی پالیسی جو ہے وہ فورن پالیسی ہے. تو یہ صرف انتظامیہ کا معاملہ نہیں ہے. پاکستان جب تک اپنی نان سیکیورٹی ایسپیکٹس کو مضبوط نہیں کرے گا تب تک دنیا پاکستان کے ساتھ بات تو کرے گی, کیونکہ بہرحال پاکستان ایک اہم ملک ہے, لیکن پاکستان سے ناراض ہی رہے گی, کبھی پاکستان کو مثبت طرح سے نہیں دیکھے گی.
بالکل.
جو آپ کا نیو یارک ٹائمز والا, دیکھیے اس میں میں صرف یہ کہوں گا کہ نیو یارک ٹائمز کا جو یہ اداریہ ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس وقت واشنگٹن میں پاکستان پہ جو بحث ہے اس کی سمت کس طرف جا رہی. وہ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ نہیں ہے, پاکستانی انویسٹر نے جواب دیا کہ نہیں دیا. یہ صرف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگلے کچھ ماہ میں یہ بات اور زیادہ ہوگی, پاکستان پہ دباؤ آئے گا اور پاکستان کے پاس جواب ہونا چاہیے. پاکستان کو اپنی پالیسی کو دیکھ کے بات کرنی چاہیے, کیونکہ پاکستان میں ایک ٹینڈنسی ہے کہ جیسے اس طرح کی نکتہ چینی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی سب ٹارزن اور ہرکولیس اور سپرمین بن جاتے ہیں کہ جی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے, امریکہ سپر پاور ہے, اس لیے دونوں کو مل کے کام کرنا ہے. اسی طرح امریکہ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہ نیریٹو اتنا آگے نہ چلا جائے کہ جو باہمی امور پہ بات چیت ہونی بھی ہے وہ بھی نہ ہو سکے. یہ غلطی دونوں ممالک پہلے کر چکے ہیں اور اس لیے میرے نزدیک بڑا ضروری ہے کہ دونوں مل کے فیصلہ کر لیں کہ اس کو کس حد تک جانے دینا ہے, ورنہ شاید آگے جو گرمیوں کا موسم ہے اس میں جو ٹیمپریچر ہے وہ کہیں بہت اوپر نہ چلا جائے.
بہت شکریہ محید یوسف صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سگیر شاہ صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں, اور شیراز پراجا صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. چند سیکنڈ کی ایک بریک ہم لیں گے سامعین, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پیناما لیکس, اس کے پس منظر میں ہونے والی تازہ ترین ڈیولپمنٹس میں.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیا صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
کوآپریشن وِد کنٹریز لائک پاکستان وِچ وی آر آلریڈی پارٹنرنگ وِد ان دِس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مطلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹنس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, ساتھ ہی عدالتیں, ساتھ ہی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, چاہیے عدالتوں کا فیصلہ تھا.
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنٹ ٹیلی واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے آخری تقریباً 14 منٹ ہمارے پاس, اس میں پیناما لیک سے پس منظر میں ہم بات کریں گے. لمبی چوڑی تمید میں نہیں جاؤں گا. حکومت نے, پرائم منسٹر میاں نواز شریف نے جو سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا, آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کا جواب دیا ہے, اور انہوں نے انکار کر دیا ہے ایسا کوئی کمیشن بنانے سے, معذرت کر لی ہے. جس کے بعد مبصرین کا خیال یہ ہے کہ اب بال پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس یا سیاسی جماعتوں کے پاس ہے, اس میں حکمران جماعت بھی اور اپوزیشن بھی. اگر وہ کسی تصفیے پہ نہیں پہنچتے اور اس کے لیے ٹرمز آف ریفرنسز پہ ان کا اتفاق نہیں ہوتا, یا پرائم منسٹر پارلیمنٹ کو اس میں مطمئن نہیں کر پاتے, تو پھر معاملہ شاید سیاسی قوتوں کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا. یہ ایک انالیسز ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے. اس پس منظر میں ہم مختلف اپنے پینلسٹ کا اور ایکسپرٹس کا نقطۂ نظر لیتے رہیں گے. ہمیں ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب نے جوائن کیا ہے, ممتاز پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, لمز یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آج جو چیف جسٹس صاحب کا لیٹر, جوابی خط لکھا گیا حکومت کو, اس پہ کیا فرق پڑتا ہے پاکستان کے اس سیاسی منظرنامے کو, اس نے کس حد تک آپ کے خیال میں زیادہ حساس بنا دیا ہے؟
اس لیے حساس ہے کہ وزیر اعظم صاحب بالکل تنہا ہو چکے ہیں, اور ان کی سیاسی جماعت کہ دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ساتھ دیتی رہی ہیں, خصوصی طور پر جے یو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی, وہ اب ایک دباؤ کی طرف جا رہی ہیں, اور اس پیپلز پارٹی خصوصی طور پر اس دباؤ کو استعمال کرے گی کہ ایک نیا این آر او لایا جائے, اور جو کیسز ان کے خلاف ہیں وہ ان کے بارے میں کچھ نہ کیا جائے, کیونکہ وزیر اعظم پر عسکری قیادت کی طرف سے دباؤ ہے اور معاشرے کی طرف سے بھی ہے کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے. اور جو
صحیح تو اب آپ کے خیال میں کیا سب کے احتساب کی طرف بات جا رہی ہے یا این آر او کی طرف بات جا رہی ہے؟ چونکہ آج جو خورشید شاہ صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ پارلیمنٹ تو در حقیقت گوگو کی تاریخ نہیں دہرائے گی, بلکہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے لیے ایک بڑا اچھا راستہ نکالا گیا ہے پارلیمنٹ کے اندر آنے کا, تو اس سے کیا ہنٹ لیا جائے؟
دیکھیں, وہ پارلیمان میں جائیں گے اور جانا چاہیے اور سوالوں کا جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے. پہلے تو جواب دے رہے ہیں, لیکن جو بھی وہ جواب دیں گے ان کو وہ فیل ہی سمجھا جائے گا کہ یہ مطمئن نہیں کر سکے. کیونکہ ماضی میں جو ایک طریقہ رہا ہے کہ یہاں پہ دیانتداری کی سیاست نہیں ہوتی, انصاف کی بات نہیں ہوتی, یہاں پہ لوگ وہ بات کرتے ہیں جو ان کے پولیٹیکل باسز ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے, یہ ہماری اسٹریٹجی ہے اور یہ مقصد ہم نے حاصل کرنا ہے. اس وقت جو مقصد ان کو میرے جو سامنے نظر آتا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف ہیں. طریقہ انصاف کا یہ ہے کہ یہ حکومت جائے, نئے انتخابات آئیں ہو جائیں, تو نئے انتخابات میں ان کو امید ہے کہ وہ شاید وہ جیت جائیں. دوسری طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی وہ اتنا زیادہ غالباً انتخابات کی طرف نہ جائے, کیونکہ یقین نہیں ہے کہ کیا وہ جو اس وقت موجودہ جو اس کی حیثیت ہے اسمبلی میں وہ رہے گی یا اسے کم ہوگی.
لیکن ڈاکٹر صاحب آپ شاید اسے اتفاق کریں گے کہ انتخابات تو اس کا تقاضا بھی نہیں ہے, اگر انتخاب میں وہی پارٹی دوبارہ مینڈیٹ لے کے آ جاتی ہے تو پھر کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ وہ الزامات سے بھی بری ذمہ ہے؟ کیونکہ الزامات تو اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے, پھر بھی کسی نہ کسی فورم کو اس کو ایڈریس کرنا ہے.
لیکن دیکھیں, وزیر اعظم صاحب نے انہوں نے کہا کہ ہمیں ریٹائرڈ چیف جسٹس جج نہیں چاہیے سپریم کورٹ کا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا جائے, انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھ دیا. اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹرمز اینڈ ریفرنس کے لیے ہم لکھنے کے لیے تیار ہیں کہ چیف جسٹس صاحب
کے
طور پر
سوال آپ کو قطع کلامی بھی ہو رہی ہے, میں چونکہ جوڑنا چاہتا ہوں, یہ جو کرپشن کا ایشو ہے اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ یہ صرف پاکستان کے اندر ہائی لائٹ نہیں ہے, پوری دنیا اس پہ بات کر رہی ہے. کل لندن کے اندر بھی ایک سمٹ تھا اور امریکہ اور برطانیہ کی قیادت کو وہاں پہ اچھی خاصی سننی پڑی ہے, تنقید سننی پڑی ہے, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کرپٹ ایلیمنٹ کو بنیادی طور پہ سپورٹ کرتے ہیں یا ان کی پیسے کو جگہ یا سیف ہیونز پرووائڈ کرتے ہیں. اور وہاں پہ بھی اب اطلاعات یہ ہیں کہ لیجسلیشنس بہتر بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس بات پہ عمومی اتفاق ہے کہ کرپشن کا جو ہے معاملہ وہ در حقیقت عام آدمی کو پھر ٹیررزم اور ان چیزوں کی طرف دھکیل رہا ہے. تو ایک سینسٹیوٹی گلوبل بن رہی ہے, گلوبل ایکشنز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, اس سے ڈسکریج ہوگی چیزیں؟
بالکل ہونی چاہیے, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مغربی ممالک نے وہ کردار ادا نہیں کیا
جی.
کہ ہماری لوٹ مار کر کے ہمارے جو حکمران طبقہ ہے یا کہ ان کے بینکوں میں پیسہ رکھتا ہے, ٹریلینز آف ڈالر ڈیولپنگ کنٹری سے ڈیولپڈ ورلڈ میں جا رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ ان کا سرمایہ محفوظ ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کی نگاہیں پہ کہ کس طریقے سے اتنا پیسہ چلا گیا ہے اور کیسے گیا ہے, جس کی کوئی نشاندہی نہیں ہے. اور پھر کچھ سیاستدان, ان کا نام لینا ضروری نہیں ہے, وہ انکار کرتے رہے کہ ہماری وہ پراپرٹی نہیں ہے انگلینڈ میں, وہ پراپرٹی نہیں ہے فرانس میں, ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی, کیسے چل رہے ہیں, لیکن وہ پراپرٹیز کیسے خریدی گئی, ان کو ان کا کوئی حساب ہے یا نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ جو کرپٹ ہیں اور ان کو معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہونا چاہیے, نہ صرف ہمارے سیاسی نظام پر غالب ہیں
بلکہ پوری دنیا میں
سینا تان کے دنیا کے جو مہذب مالک ان کے رہنماؤں کے ساتھ
اور ڈیسیژن میکنگ باڈیز کے اندر ہیں. ہما بکائی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پروفیسر اور پولیٹیکل انالسٹ بذات خود اینکر. ہما بکائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. کوئکلی آپ کا انالیسز, آج جو صورتحال پیدا ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب کے جوابی خط کے بعد, آپ کا انالیسز کیا ہے؟ یہ کیمپاس کی یہ تعطل بڑھے گا یا کوئی آپ کو آگے کا راستہ نظر آ رہا ہے؟ وہ آگے کا راستہ کون نکالے گا؟ اگر پولیٹیکل پارٹیز کامیاب نہیں ہوتی تو پھر کون اس میں انٹرفیئر کر سکتا ہے, ویکیوم کون پورا کر سکتا ہے؟
کرائسز پی ایم ایل این کے لیے اٹ ہیز ڈیپنڈ, اور نواز شریف کو میرا خیال ہے کہ نہ چاہتے ہوئے ایک بار پھر پارلیمنٹ چاہتا آئے گا, کیونکہ اس کے بعد جو انہوں نے پہلا کہتی ہے پہلے تو وہ پارلیمنٹ آنے کو تیار ہی نہیں تھے, پھر آج ان کو آنا تھا وہ نہیں آئے, اور یہ جو سپریم کورٹ سے ان کو ری وقت ملا ہے, اس کے بعد جو انہوں نے پہلی چیز کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے مولانا اس کو زرداری کو کانٹیکٹ دیں تاکہ اس کی کنسلیشن پروسیس کو آگے بڑھایا جائے. تو میرے خیال ہے کہ ان کے پاس واحد آپشن ہے وہ یہ ہے کہ वो डेमोक्रेसी की डिरेलमेंट का कार्ड खेलें और अपोजिशन को अपने साथ फिर मिलाएं, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन उनके खिलाफ यकजा हुई भी है। लेकिन देखिए सूरत हाल ऐसी है कि ये पनामा लीग किस तरह उनको अब हिट करेगा। ये आइंदा जो नॉमिनेशन होने वाली है इलेक्शन कमीशन के 2018 के इलेक्शन में, वहाँ भी उनको और उनकी फैमिली को बहुत बुरी तरह हिट करने वाला है। मेरा ख्याल है कि जो पीएनएलएन है उसके लिए क्राइसिस जो है वो मजीद मुश्किल हुआ है। ये जो रिबटल आई है
सुप्रीम कोर्ट से
जस्टिस
जी, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ हम पे कट कट के पहुंच रही है, आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर रसूल बख्श रही साहब, आपके भी हम ममनून हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जावेद सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं, एडिटर डेली नवाए वक्त, सीनियर साफी तजियाकार। जावेद सिद्दीक साहब, आपका एनालिसिस चाहूँगा क्विकली। ये जो आज सूरतहाल पैदा हुई है उसके बाद पाकिस्तान के सियासी हालात किस जानिब जा रहे हैं? कोई सियासी तस्वीर या पार्लियामेंट के अंदर से आपको कोई सोल्यूशन नज़र आता है, या जो वैक्यूम पैदा होता है उसका बेनिफिशरी कौन हो सकता है?
देखिए, मेरा ख्याल में ये मामला अब काफ़ी पेचीदा हो गया है, और ख़ास तौर पे जब आज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के खत के जवाब में ये वाजे कर दिया है कि आप इन टी ओ आरस को बदलें और स्पेसिफाई करें कि किन लोगों और किन कंपनी के खिलाफ आप इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और हमें स्पेसिफिक या खसूसी नाम दे दें। और ये टी ओ आर जो हुकूमत ने 1956 के एक्ट के तहत बनाए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये बनाए गए तो ये बिल्कुल बेजरर या टूथलेस का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, ये टूथलेस होंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि नतीजा खेज कार्रवाई हो तो फिर आप हमें ईओआरज़ और टर्म्स ऑफ रेफरेंस या ज़ाब्ता एकार जो है उसमें तब्दीली लाएं, और ये बताएं कि किन अफराद और किन ग्रुपों के साथ किन कंपनियों के खिलाफ आप चाहते हैं कि ये तहकीक हो, और किसी फैसले किसी फैसले पे पहुंचे। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने एक रास्ता दिया था प्राइम मिनिस्टर को कि आप आके पार्लियामेंट में एक्सप्लेन कर दें, लेकिन वो एक इन्होंने ताखीरी अरबे इस्तेमाल किए। आज जुमे के दिन प्राइम मिनिस्टर ने पेश होना था, उन्होंने
मंडे को क्या तवक्कुआत है? मुख्तसर हम इसको बिल्कुल समअप करने जा रहे हैं, मंडे को क्या तवक्कुआत है? प्राइम मिनिस्टर आएंगे, पार्लियामेंट की सतह पे मामला हल हो जाएगा या टीआरएस पे इत्तेफाक होगा? क्या तवक्कुआत क्या है आपकी?
मेरे ख्याल में पार्लियामेंट में नहीं होगा बल्कि और पेचीदा होगा। मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट या किसी तहकीकाती कमीशन के जरिए ही हल होगा,
और कोई आपको इसमें रास्ता नजर नहीं आ रहा है?
प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखा चीफ जस्टिस को कि आप तहकीकाती कमीशन बना दे, अब हुकूमत को ये वापस उन्होंने खत लिखा है, अब गेंद जो है हुकूमत की कोर्ट में है,
वो कैसे उसको हल करती है ये मंडे तक वाजे हो जाएगा। जावेद सिद्दीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्शी साहब, आपके भी अब ममनून है। सामीन, हमने सेनेटर जफर अली शाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे भी यही सवाल किया था, आज की सूरत हाल पैदा होने के बाद उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं।
जी जी, असल ये आज का जो वक्त है ये तो इस क्योंकि ये पिछले डेढ़ दो माह से जो क्राइसिस चल रहा है, जो हीट जनरेट हो रही है पाकिस्तान के पॉलिटिकल इस एनवायरमेंट पॉलिटिकल सिस्टम में, तो उसमें आज का जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जिसको लेटर लिखा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि आप कमीशन बनाए और उसके डी ओ आर ये होंगे, तो इस पर आप जो आज तक बना नहीं था बल्कि कौम इंतजार कर रही थी और सारे सियासी हल्के भी इंतजार कर रहे थे कि इस पर चीफ जस्टिस साहब क्या करते हैं, तो उस पर आज चीफ जस्टिस साहब ने वो खामोशी तोड़ दी है। उन्होंने साफ इनकार कर के उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं बनाया जा सकता, और ये जो 56 का लॉ है और इसके जो बिल्कुल टर्म ऑफ रेफरेंस को भेजे हैं और ये जितने लंबी दास्तान है इस पर ये काम इस तरह सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं उल सकती और ये कर सकती है, तो ये एक और स्तर पैदा हो गया है पाकिस्तान की सियासी फिजा में। तो अब नेक्स्ट जो है जिस पर नजर है पाकिस्तान की कौम की, वो है मंडे का दिन, क्योंकि मंडे का दिन आज के दिन से मंडे के दिन में बात चल रही थी कि लीडर ऑफ द हाउस जो है प्राइम मिनिस्टर वो पार्लियामेंट में आकर इसका जवाब देंगे कि जो इसके खिलाफ अपने सवालात बना रही है या अपना उसने अपनी ये कोई गेम जो बनाई है। अब मंडे को आया प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं या नहीं आते, अगर आते हैं तो क्या जवाब देते हैं, और उनको अब जवाब देने के लिए अब दो घर हो गए, पहले एक था कि इसमें खिलाफ को देते, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट کے فیصلے، چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کے بعد اور اپوزیشن کو. اب یہ پہلا تو یہ ہے کہ منڈے کو دیکھا جائے گا کہ کیا صورت حال ہوتی ہے. لیکن اصل صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات مسلمہ ہے کہ اب پاکستان ایک دفعہ پھر ایک ایسے کرائسس میں آ کے پھنس گیا ہے کہ اس میں اس سے مین اصل قوم اور مین اصل پولیٹیکل پارٹی جو دیگر جماعتیں بھی ہیں
جی،
اگر تو اپنے آپ کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں. اور جو سچی بات ہے میں تھوڑا سا مایوس ہوں کیونکہ پاکستان کی حزب اختلاف حزب اقتدار پر تو تنقید ہوتی ہی ہوتی ہے. لیکن
اور ظفر علی شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا ہے تو پھر جو ہے ویکیوم پیدا ہوگا اور اس کا تمام سیاسی جماعتوں کو نقصان ہوگا، سسٹم کو نقصان ہوگا. اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.